الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأهل بيت الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام کئی مسائل کے سلسلے میں جیسا کہ گزشتہ تقریب میں میں نے عرض کیا تھا کہ اب اجارے کے کچھ اختتامی مسائل ہیں اور اس کے بعد فقہ کے بہت مختصر سے ابواب یا چیپٹرز باقی ہیں ان پر گفتگو کر کے یہ ایک سلسلہ تقریر کی منزل پر پہنچے گا. گزشتہ ہفتے اجارے کے متفرق مسائل بیان ہو رہے تھے اور ان کے درمیان ایک مسئلہ آیا تھا جو غالباً صحیح انداز سے نہیں سمجھا گیا, اس لیے بہتر یہ محسوس ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اس کا تذکرہ پھر کر دیا جائے. مسئلہ یہ زیر بحث آیا تھا کہ اگر کوئی شخص اس بات کی اجرت لے کہ وہ کسی مرنے والے کی جانب سے مکمل قرآن ختم کرے گا, تو اس صورت میں یہ تو اس کے لیے واجب ہے کہ قرآن کی جو سوروں کی آیتیں ہیں ان کو ترتیب کے ساتھ پڑھے, لیکن احتیاط واجب یہی تھی کہ قرآن کی جو موجودہ ترتیب ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے, نہ صرف یہ کہ آیتوں کو ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کا جو سورہ پہلے ہے اسے پہلے اور جو بعد میں ہے اسے بعد میں پڑھا جائے. لیکن کچھ سننے والوں نے یہ تاثر لیا کہ شاید یہ مسئلہ ہر اس آدمی کے لیے ہے جو قرآن پڑھنا چاہتا ہے اور خاص اپنے لیے پڑھے یا کسی مرنے والے کے لیے. چنانچہ انہوں نے بعد میں اس مسئلے پر اشکال بھی ظاہر کیا کہ پھر وہ جو قرآن خانیوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں ترتیب نہیں ہوتی, کوئی بیسواں پارہ پڑھ رہا, کوئی چھبیسواں پارہ پڑھ رہا, کوئی دسواں پارہ پڑھ رہا, باقی پارے اسی حالت میں پڑھے ہوئے, تو کیا وہ بھی غلط ہے؟ شاید یہ بات صحیح طور پر نہیں سمجھی گئی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ قرآن کی ترتیب کا خیال رکھتے ہوئے اسے پڑھنا یہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس نے اجرت لی ہے قرآن کے ختم کی, اجرت لی ہے کسی مرنے والے کے یا کسی زندہ کے وارثوں سے کہ اس قرآن کو پڑھ کر اس کا فیصلہ, اس کا ہدیہ یا اس کا ثواب میں دے. تو اجرت دینے والے شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس ترتیب کا خیال رکھے, اس لیے کہ اجرت جب کسی کام پر دی جاتی تو پھر اس کام کو اسی انداز سے انجام دینا ضروری ہوتا ہے کہ جس انداز سے پیسے دینے والا خواہش کر رہا ہے. اب جب ایک آدمی نے خواہش کی کہ تم میری جانب سے یا میرے کسی رشتے دار کی جانب سے قرآن پڑھ دو, تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ قرآن ترتیب ہی سے پڑھوانا چاہ رہا ہے. تو یہ جو ترتیب کا خیال رکھنا ہے یہ اس لیے نہیں رکھنا کہ اگر قرآن کو آگے پیچھے سے پڑھیں تو غلط ہے, بلکہ ترتیب کا خیال اس لیے رکھنا کہ جو قرآن پڑھوا رہا ہے, جس نے اس آدمی کو اجرت دے کر اپنا ملازم بنایا, اس کی یہ خواہش سمجھی جائے گی کہ وہ اس قرآن کو ترتیب سے پڑھوانا چاہتا ہے. یعنی اس کا نہ کہنا, اس کا کچھ نہ کہنا, یہ چرن اس کی یہ خواہش مانا جائے گا کہ وہ اس قرآن میں ترتیب چاہتا ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی شخص خود قرآن پڑھنا چاہے یا بغیر پیسے دیے کسی کی جانب سے قرآن پڑھنا چاہے تو بے شک اسے یقیناً اختیار ہے, چاہے شروع سے پڑھے, چاہے بیچ سے پڑھے, چاہے آخر سے پڑھے, چاہے ترتیب کا خیال رکھے, چاہے ترتیب کا خیال نہ رکھے. چنانچہ ہمارے یہاں جو قرآن خانیوں میں طریقہ ہے وہ اس اعتبار سے بالکل صحیح ہے, کیونکہ وہاں کوئی اجرت وغیرہ کا مسئلہ نہیں. بلکہ اگر اجرت دینے والا بھی یہ سہولت دے دیتا ہے قرآن پڑھنے والے کو کہ تم یہ قرآن ختم کر دینا, چاہے جس طریقے سے بھی پڑھ کے ختم کرو, بس شرط یہ ہے کہ صحیح پڑھا جائے, پڑھنے والے کو ثواب ملے, تو اس صورت میں قدرت دینے والے کو بھی یہ حق ہو جاتا ہے کہ وہ قرآن کو آگے پیچھے جہاں سے دل جائے جس ترتیب سے پڑھے، بس ذمہ داری یہ ہوگی پورا قرآن وہ ختم کر دے. اب اس مسئلے کے بعد کچھ آخر کے مسئلے ہیں اجارے کے، یعنی اس کرائے کے سلسلے کے کچھ آخری مسئلے ہیں، ان پر گفتگو ہو جائے. پہلا مسئلہ تو اس سلسلے کا یہی آتا ہے، یہ آخری جو اختتامی جو مسائل ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ جس چیز کو کرائے پر دیا جا رہا ہے جب تک کہ وہ چیز مالک کے اس کرائے پر لینے والے کے حوالے نہ کر دی جائے، اس کے حوالے اس چیز کو نہ کر دیں، اس وقت تک اس کا کرایہ شروع نہیں ہو سکتا ہے. ایک آدمی نے اگر ایک مکان کرائے پر لیا تو جب تک کہ اس مکان کا قبضہ اسے نہیں مل جائے اس وقت تک مالک مکان اس سے کرایہ طلب نہیں کر سکتا ہے. چاہے یہ بھی ہو کہ مالک نے اپنی طرف سے قبضے کی کارروائی شروع کر دی، بس پیچھے کے کسی تیسرے آدمی کے ذریعے اس کو چابی بھجوائی، لیکن جب تک کہ کرایہ دار کے ہاتھ میں اس کا قبضہ نہیں آ جاتا اس وقت تک کرائے کے سلسلے کا آغاز نہیں ہو. اور اسی انداز سے اس کا الٹ مسئلہ کہ اگر کوئی آدمی کچھ اجرت لے کر کسی کی جانب سے کام کر رہا تو اس صورت میں جب تک کہ وہ اس کام کو انجام نہ دے دے وہ اپنی اجرت طلب نہیں کر سکتا. مالک مکان جب تک کہ مکان کو کرایہ دار کے حوالے نہ کرے اسے کوئی حق نہیں کرایہ طلب کرنے کا یا کرائے کی تاریخ شروع کرنے کا. اور اسی طرح جو آدمی اجرت کے کام کر رہا ہے، درزی کو آپ نے کپڑا دیا، جب تک کہ وہ اسے مکمل طور پر سی کر آپ کے حوالے نہ کرے اس وقت تک اسے اختیار نہیں ہے اس کی سلائی یا مزدوری طلب کرنے کا. لیکن اگر کسی شخص نے وہ کرائے کی چیز کرایہ دار کے حوالے کر دی اور اس کے بعد کسی مجبوری سے کسی وجہ سے وہ کرایہ دار اس چیز کو استعمال نہیں کرتا ہے تو اس صورت میں بہرحال اسے اس کا پورا کرایہ چرن دینا پڑے گا، اور اس کی مجبوری یا اس کا استعمال نہ کرنا یا اس کا کہنا کہ وہ خالی پڑا تھا، چرن جو ہے اس کو کرائے کی ذمہ داری سے معاف نہیں کر سکتا. چابی پہنچ گئی کرایہ دار کے ہاتھ میں، کسی وجہ سے وہ مکان میں نہیں آ سکا، فرض کیجیے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، چار مہینے اسپتال میں پڑا، جبکہ مالک مکان اس کو چابی دے چکا تھا، اسے سامان منتقل ہی کرنا تھا کہ یہ حادثہ یا سانحہ دیکھا گیا. بہرحال چرن کیونکہ اس کے ہاتھ میں قبضہ آ گیا ہے اس لیے اس کو ان چار مہینوں کا کرایہ بھی مالک کو دینا پڑے گا. اسی انداز سے ایک مزدور ہے، اس کو آپ نے فرض کیجیے قدرت کے لیے لگایا، درزی ہے، اس سے کہا کہ کل میرا کپڑا سی دینا، مزدور ہے، کہا کہ کل میرے مکان میں کام کر دینا، وہ وقت مقررہ پر تیار ہو کر بیٹھ گیا، آپ کی اس سے بات ہو گئی تھی، کسی وجہ سے آپ اس سے کام نہ لے سکے اور وہ تمام دن آپ کی وجہ سے بیٹھا رہا، تو چاہے آپ اس سے کام نہ دیں پھر بھی شرن واجب ہے کہ اس کی پوری قدرت اسے ادا دی جائے، چاہے اس عرصے میں وہ خالی بیٹھا ہو یا اتنی دیر میں اس نے کسی اور آدمی کا کام کر بھی دیا. دردی سے آپ نے یہ بات کی تھی کہ کل کے دن تم میرا کپڑا سی دینا تو میں اتنے پیسے نہ دوں، اور پھر اگلے دن آپ کسی مجبوری یا مصروفیت یا حادثے یا سانحے کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ سکے، وہ دکان میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، خالی بیٹھا تھا، اتنی دیر میں اس نے کسی اور کا کپڑا سی دیا اور اس دوسرے آدمی سے پیسے بھی لے لیے، تب بھی شرن آپ کے اوپر یہ واجب رہے گا کہ آپ اس کی اجرت اسے دیں، کیونکہ آپ نے اسے انگیج کیا تھا، آپ نے اسے ہائر کیا تھا، آپ نے اسے دے دیا تھا. یہ آپ کی کوتاہی ہے کہ آپ اپنا کام اس سے نہ کرا سکے کیونکہ آپ اس پر نہیں پہنچ سکے. اسی طرح ایک مزدور ہے، اس سے آپ نے وعدہ کر دیا، اس سے آپ نے بات کر لی کہ کل اتنے بجے میں تمہیں دینے آؤں گا، تمہیں اتنے بجے سے اتنے بجے تک میرا یہ کام کرنا. اب وہ بیٹھا آپ کا انتظار کرتا رہا، چاہے اتنی دیر میں وہ کسی اور کا کام کر دی اور اس دوسرے آدمی سے اجرت بھی لے لی، بہرحال آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ کیونکہ آپ نے اس سے بات کر لی تھی، اجارے کا معاہدہ مکمل ہو گیا تھا، آپ وقت پر نہ پہنچ سکے، یہ آپ کو اس کی پوری اجرت دینا پڑے. اب اس سلسلے کا ایک مسئلہ اور آتا ہے، وہ یہ کہ اگر ایک چیز طے پا گئی، کسی چیز کے معاملے میں معاہدہ ہو گیا، طے پا گیا، تو یہ چیز اس کو کرائے پر دی جائے، مکان ہو، گاڑی ہو، یا کسی بھی کوئی بھی ایسی چیز جو کرائے پر دی جاتی ہے، اور اس کے بعد کوئی ظالم آ کر اس چیز پر قبضہ کر لے، کوئی ظالم آ کر اس چیز کو غصب کر لے، تو اس صورت میں ذمہ داری کس پر ہے، مالک پر یا کرایہ دار پر؟ فرض کیجیے ایک مکان تھا، طے پایا، مالک نے طے کیا کہ بھائی آپ کو یہ مکان دیں گے 500 روپے یا 600 روپے ماہانہ اس کا کرایہ، یا آپ نے گاڑی یا ٹرک کرائے پر لیا آج سامان لے جانے کے لیے، اور بات ہو گئی کہ کل صبح آئیے گا یہ ٹرک آپ کو مل جائے گا اور آپ دن بھر اس کو استعمال کیجیے گا، شام کو 1000 یا 500 روپے دے دیجیے گا. اب اس کے بعد، اس سے پہلے کہ مالک یہ چیز آپ کے حوالے کر دے، اس سے پہلے کہ مالک یہ چیز آپ کے حوالے کرے، کسی غاصب نے اس پر قبضہ کر لیا، پر کیجیے پولیس والے آئے اور اس ٹرک کو لے کر چلے گئے، آج ان کو اس کی ضرورت تھی، تمام دن یہ ان کے قبضے میں رہا، یا یہ کہ حکومت نے اس مکان پر قبضہ کر دیا، یا کسی اور ظالم آدمی نے اس مکان پر قبضہ کر لیا، یا یہ کہ مالک نے کہا کہ یہ مکان آج میں آپ کو کرایہ پر کل سے دوں گا، آج تک جو کرایہ دار تھا جس کو آج شام کو مکان خالی کرنا تھا اس نے خالی نہیں کیا، وہ 10 دن 15 دن اور بیٹھ گئے، تو ان صورتوں میں ذمہ داری کس کی؟ تو شریعت یہ کہتی کہ اگر یہ چیز کرایہ دار کے حوالے کرنے سے پہلے جس چیز پر قبضہ ہو جائے یہ غصب ہو جائے، تو اس صورت میں کرایہ دار کو حق ہے کہ چاہے تو اس معاملے کو ختم کر دیں. یہ گاڑی آپ کو لینا تھی آج کے کرائے پر، لیکن مالک اس سے پہلے کہ آپ کو دیتا اس پر کسی اور کا قبضہ ہو گیا، یہ مکان آپ کو دیتا مالک لیکن اس پرانے کرایہ دار نے آج شادی نہیں کیا، یا حکومت نے آج قبضہ کر لیا، یا کوئی اور آدمی آ کر اس میں بیٹھ گئے، تو اب آپ جو کرایہ دار آپ کو حق ہے کہ آپ چاہیں تو اس معاملے کو ختم کر دیں، چاہے مالک یہ کہے کہ 5 دن کے بعد خالی ہو جائے گا 5 دن اور انتظار کر دیں، مگر آپ کو حق ہے اس معاملے کو ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا ایگریمنٹ یا معاہدہ آج سے شروع ہو رہا تھا اور آج یہ مکان آپ کو مالک نہیں دے رہا ہے، شرط آپ کو یہ معاملہ سخت کرنے کا ختم کرنے کا حق حاصل ہے. اور یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کو لے لیا، اس پر ہے کسی اور کا قبضہ، کسی غاصب کا، ظالم کا، لیکن آپ اسے لے لیں، اور اس کے بعد آپ کو یہ حق ہو جائے، آپ تو اگر اس کو لے لیں گے تو مالک کو تو اس کے پیسے آپ دے دیں، لیکن آپ کو اس کا حق ہو جائے گا شرط کہ جس نے حق کیا ہے اس کو، اس کو جس نے اس پر قبضہ کیا ہے، آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں اتنے دن کے کرائے کا جتنا دن وہ اس کے اندر بیٹھا ہوا ہے یا اس چیز کو استعمال کر رہا ہے. یعنی دو راستے شریعت میں رکھے ہیں، یہ مکان ہے اس پر قبضہ کسی اور کا، جیسے میں نے مثال دی کہ کرایہ دار خالی نہیں کر رہا، یا حکومت نے اپنے کسی مسلحت کے تحت اس مکان پر قبضہ کر لیا، تو اب آپ کو یہ بھی حق کہ آپ چاہیں تو مالک مکان سے کہیں کہ تم مکان مجھے نہیں دے سکے، معاملہ ختم، میں یہ مکان نہیں لے رہا، میں کسی اور کا مکان دوں گا. اب شرن آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں، ویسے تو ذمہ داری کہ جب آپ ایگریمنٹ کر لیں تو اس کو پورا کرنا واجب ہے، لیکن اب کوئی ذمہ داری نہیں. اور یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ مالک سے کہیں سر کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے یہ 500 روپے اس مہینے کا کرایہ ہے، اب میں جانوں اور یہ آدمی جانوں، اور اس کے بعد شرن آپ کو یہ حق ہے. ہو سکتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے آپ کے پاس کوئی طاقت نہ ہو، لیکن شرن آپ کو یہ حق ہے کہ اس آدمی سے آپ جتنے دن وہ اس چیز پر قبضہ کیے ہے اتنے دن کا کرایہ لے سکتے ہیں، چاہے وہ کرایہ اس کرائے سے زیادہ ہو جائے کہ جس پر آپ نے اور مالک نے بات کی. مثلا ایک مکان ہے، فرض کیجیے کہ مارکیٹ کے اعتبار سے اس کا کرایہ 1000 روپے، لیکن آپ نے اس مالک سے 500 یا 600 روپے پر طے کر دیا تھا وہ مکان، اب آپ نے مالک کے مکان کو تو 600 دے دیے، اور وہ شخص جو پورا مہینہ اس میں بیٹھ گیا، شرن آپ اس سے 1000 روپے لے سکتے ہیں جو مارکیٹ کا ریٹ ہے، چاہے آپ نے خود مالک کو اس سے کم پیسے دیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر قبضہ لینے سے پہلے وہ چیز جس کو آپ کرائے پر لے رہے ہیں وہ کسی غاصب کے، ظالم کے ہاتھ میں چلی جائے، تو دو اختیار ہیں، یا تو پورے مسئلے کو ختم کریں، کسی اور طرف چلے جائیے، مالک جانے وہ ظالم جانے، اور یا پھر یہ کہ نہیں، آپ مالک کو اس کی عذرت دے دیجئے، اور پھر غاصب سے آپ کو حق ہو جائے گا کہ شرن اس چیز کا جو عام بازار میں اس چیز کی جو عذرت مانی جاتی ہے، یہ آپ براہ راست اس غاصب سے وصول کر سکتے ہیں، مالک کو اس میں بولنے کا حق نہیں. یعنی نہ اس میں بولنے کا حق ہے کہ آپ اس سے زیادہ پیسے کیوں لے رہے ہیں، اور نہ ہی مالک یہ کہہ سکتا کہ ٹھیک ہے آپ معاملہ ختم کریں، میں اور کرایہ دار جائیں. مالک کے سامنے کوئی راستہ نہیں، کرایہ دار کے سامنے دو راستے ہیں، چاہے اگریمنٹ کو ختم کر دے، اور چاہے اس کو باقی رکھ کر اس غاصب اور ظالم سے پیسے دے. مالک کے آگے راستہ نہیں، مالک کو اب آپ کی بات ماننا پڑے گی. یہ تو اس وقت کا مسئلہ ہے کہ جب غاصب یا ظالم نے اس چیز پر قبضہ کر لیا اس سے پہلے کہ مالک یہ چیز کرایہ دار کے حوالے کر دیا. لیکن اگر مالک نے یہ چیز کرایہ دار کے حوالے کر دی اور پھر اس پر کسی ظالم یا قاصب کا قبضہ ہو گیا، تو اس صورت میں اب کرایہ دار کو کوئی حق نہیں ہے یہ معاہدہ ختم کرنے کا، اور اس پر واجب رہے گا کہ وہ اس چیز کا کرایہ یا اجرت مالک کو پہنچاتا ہے. اب اس کا مسئلہ صرف واجب سے ہے کہ اس سے وہ کس طرح نپٹتا ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اثر و رسوخ ہے، اس کو نکال لے یا اس سے پیسے لے لے، مظلوم ہے، بیچارہ ہے، کچھ نہیں کر سکتا، تو بہرحال شرط اسے مالک کو اس چیز کا پیسہ دینا پڑے گا. جب یہی مثال جو میں نے چیز کو آپ دوبارہ سمجھ لیں، مکان کرائے پر آپ نے لیا، آج یہ مکان آپ کو کرائے پر ملا، مالک مکان صبح کو چابیاں آپ کے حوالے کر گیا، مکان آپ کو دے دو قہر کو یا شام کو یا کل اس پر قبضہ ہو گئے، حکومت نے چند دنوں کے لیے اس مکان پر زبردستی قبضہ کر لیا، کوئی اور تعلیم آ کر بیٹھے، تو اب آپ اس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتے. مالک مکان سے نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو اس پر تو قبضہ ہو گیا، میں واپس کرتا ہوں چابیاں، میرا کرایہ دو، یا یہ کہیں کہ میں کرایہ نہیں دوں گا جب تک کہ مکان خالی نہیں ہو. آپ کے ہاتھ میں قبضہ آ گیا، اب آپ کی ذمہ داری، مالک کو آپ ماہانہ کرایہ دیں گے، اور اب جس نے قبضہ کیا ہے اس سے نپٹنا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے، چاہے اس کو نکالیں، چاہے اس سے پیسے لیں، اور چاہے آپ کچھ نہیں کر سکتے تو خالی گھر میں بیٹھیں. یا جیسے میں نے گاڑی کی مثال دی کہ آپ نے سوزوکی اپنا کرایہ کر لیا، لے لیا، مالک نے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے ایک ہفتے کے لیے یا پانچ دن کے لیے آپ نے کرایہ کر لیا، دو پہر کے وقت یا شام کے وقت پولیس نے قبضہ کر دیا کسی کام. اب آپ مالک کے پاس جا کر نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیے وہ چیز تو میرے ہاتھ سے نکل گئی، میرا آپ کا معاہدہ پڑا. مالک کو آپ کو بہرحال پورے پیسے دینا پڑیں گے، اور اس سے جتنا قبضہ کیا ہے اس سے بات چیت آپ کریں، چاہے اس کے پیسے لے لیں اگر پیسے لے سکتے ہیں، یا وہ چیز خالی کرا لیں یا اگر آپ خالی کرا سکتے ہیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اس کا نقصان جو ہے وہ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا. شہر اسی کرائے کے سلسلے کا ایک مسئلہ یہ کہ جب کوئی چیز کسی کاریگر کو دی جائے تاکہ وہ اس میں کام کرے، تو اب جیسا معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق کاریگر کو کام کرنا پڑے گا، اور اگر وہ معاہدے سے پھرتا اور کسی اور انداز سے کام کر دیتا تو شرن کو قدرت کا بالکل حقدار نہیں. جو قدرت طے پائی تھی اس کا تو نہیں، لیکن جو کام اس نے دوسرے طریقے سے کر کے دیا اس کا بھی وہ حقدار نہیں. کہ مثلاً سونا آپ نے لیا اور کہا کہ اس کا اس انداز کا زیور بنا دیا، اس نے اس انداز کا زیور نہیں بنایا جیسا آپ نے کہا تھا، کسی اور انداز کا بنا دیا، تو اب نہ تو وہ پیسے وہ گزرت طلب کر سکتا ہے جو آپ نے اور اس نے طے پائی، اور نہ ہی یہ کہہ سکتا کہ وہ پیسے نہ دیجیے لیکن یہ جو میں نے اس طرح کا کام کر دیا اس کے پیسے تو دے دوں، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتا. یا آپ نے کپڑا رنگنے کے لیے دیا اور اس سے کہا کہ اس میں فلاں قسم کا رنگ لگانا، جیسے سعودی میں مثال ہے کہ کہا نیل سے رنگنا اور اس نے کسی اور چیز سے رنگ لیا، تو اب نہ تو وہ اس نے وہ پیسے مانگ سکتا جو آپ نے اور اس نے طے پائے تھے کہ نیل سے رنگو گے میں پانچ روپے دوں گا، نہ تو وہ پانچ روپے مانگ سکتا، اور نہ ہی وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اچھا پانچ نہیں تو دو روپے دے دیے میں نے اس کو دوسری چیز سے رنگ دیا، نہ وہ طلب کر سکتا ہے جو طے پایا تھا، اور نہ وہ پیسے طلب کر سکتا ہے جو اپنی غفلت کو کوتاہی غلطی یا جان بوجھ کر غلط کام کرنے کی وجہ سے اس نے خرچہ کیا، اس کو کسی قسم کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں. اب اس سلسلے کا وہ مسئلہ جو بہت زیادہ پیش آتا ہے، اور اس کے بعد ایک آخری مسئلہ اور ہے اور یہ آج کی گفتگو اختتام کو پہنچے گی، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی سے مکان بنوا ہے، جیسے آج کل یہ ٹھیکیداری کا سسٹم بہت زیادہ رائج ہے، چاہے آپ حضرات میں یہ نہ ہو لیکن شاید فوجی حضرات کچھ مکان بنوانا ناپسند کرتے ہیں اور کرائے کے یا پگڑی کے مکان میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن بہرحال عام انسانوں کے فطرت میں شامل ہے، حضرت عیسیٰ جیسا ظاہر ہو تو دوسری بات ہے، ورنہ فطرت میں شامل ہے کہ انسان اپنے رہنے کا کوئی نہ کوئی ٹھکانا ضرور کرتا ہے. آپ اگر ایک مکان آپ کو بنوانا اور آپ نے کسی آدمی سے کہا کہ جاؤ یہ مکان میرا بنوا دو، مزدور وغیرہ لا کر، اور اتنے پیسے میں اس کے لیے رکھتا ہوں، جیسا آج کل عام طور پر ٹھیکیداری سسٹم میں یہی رواج ہے، اس میں شرم یہ مسئلہ ہے کہ فرض یہ آپ سے کہا گیا کہ یہ مکان بنوا دو، 25,000 50,000 60,000 روپے اس میں رکھ دیے مخصوص کر دیے، تو اب شرم یہ آدمی جس کے ذمے یہ کام لگایا گیا کیا اسے یہ حق ہے کہ 60,000 مالک نے دیے یہ 50,000 میں کام کرائے کہ 10,000 اپنی جیب میں ڈالے، یا اسے یہ حق نہیں؟ یہ بہت آج کا عام مسئلہ ہے. تو شرم اس کا حکم یہ کہ اگر مالک نے اس آدمی نے جو یہ مکان بنوانا چاہ رہا جسے اپنا وکیل بنایا، یعنی اس کی ذمہ داری صرف یہ لگائی کہ تم جا کر مزدوروں کو لا کر کام کرو، مالک نے براہ راست اس سے نہیں کہا کہ یہ کام تمہیں کر کے دینا، بلکہ اس سے واسطہ اور ذریعہ بنایا مزدوروں کو بلانے کا. تو اس صورت میں کہ اس کے لیے ایک پیسہ بھی اپنی جیب میں رکھنا حرام ہے. جتنا خرچہ آئے گا، جتنا مزدوروں کو دے گا، بس اتنا پیسہ یہ دے گا، باقی مالک کو واپس کر جائے گا. اگر مالک نے اسے صرف واسطہ ذریعہ بنایا مزدوروں کو بلا کے کام پہ لگانے، اسے اپنا وکیل بنایا، اپنا نمائندہ بنایا، لیکن اگر مالک خود اس سے کہا ہے کہ یہ کام تم کر کے دے دو، تم سے مجھے یہ کام چاہیے چاہے کسی بھی طریقے سے کروائے، ایک یہ کہ اپنا نمائندہ بنائے، ذریعہ بنائے، واسطہ بنائے کہ یہ کام کرواتا ہے، اس کو مزدوروں کو لا کر یہ کام کرا، تو مالک نے اس سے کوئی بات نہیں کی، اصل بات مزدوروں سے تھی، اس کو بیچ میں ذریعہ بنایا. اس صورت میں تو اس کا یہی حکم ہے کہ ایک پیسہ نہیں رکھ سکتا، جتنا خرچہ ہوا اتنا ہی یہ لے گا. اور اگر نہیں، مالک نے اس کو وکیل نہیں بنایا بلکہ خود اس سے معاہدہ کیا، یہ 7,000 میں میرا مکان بنا کے دے دینا، جیسا آج کل عام طور پر ٹھیکیداروں سے کیا جاتا، اس صورت میں نہیں، اسے اپنا کوئی منافع یا بچت رکھنے کا حق نہیں جب تک کہ یہ خود تھوڑا سا کام کر کے نہ دے. اگر گھر میں بیٹھے بیٹھے سارا کام اس نے مزدوروں سے کرایا، تب بھی اس کے لیے واجب یہی کہ یہ جتنا خرچہ ہوا اتنا دے گا مزدوروں کو، باقی مالک کو لوٹائے گا، ایک پیسہ رکھنا بھی حرام. ہاں اگر یہ تھوڑا سا کام خود بھی کرے، تھوڑا سا کام، چاہے خالی وہ ایک اینٹ اٹھا کر اس نے مقام میں رکھ دی اپنے ہاتھ، تب پھر اسے یہ حق اور اختیار حاصل ہو جائے گا کہ اس کی مرضی جتنا مزدوروں کو دے اور جتنا بچائے وہ اس کی اپنی جیب میں چلا جائے. اور آخر کے دو مسئلے، یہ مسئلے شاید آج کل بھی پیش آتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ کہ اصل مسئلہ میں بتا دوں، پھر اس کی یہ دو شکیں نکلیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اجارہ یعنی کرائے کا جو مسئلہ ہے، یہ ایگریمنٹ جب ہو جائے شرائط کے ساتھ، تو اسے توڑنے کا حق کسی کو نہیں، نہ مالک توڑ سکتا ہے نہ کرایہ دار توڑ سکتا ہے. ہاں اگر ایگریمنٹ میں یہ شرط رکھتی ہے ان لوگوں کہ ہماری مرضی جب چاہیں توڑیں، تب تو دوسری بات، ورنہ ایک دفعہ یہ ایگریمنٹ ہو گیا اس کے بعد اسے توڑنے کا حق نہیں. حتیٰ یہ کہ مالک کی موت سے بھی نہیں ٹوٹے گا اور خرید و فروخت سے بھی نہیں ٹوٹے گا. اصل مسئلہ ذہن میں رہے کہ ایگریمنٹ جو معاہدہ ہوا ہے دو آدمیوں کے بیچ میں کہ یہ چیز کرائے پر لو، اس نے کہا میں دیتا ہوں، یہ جب معاہدہ ہو جائے پھر اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہاں تک کہ اگر وہ چیز ہی فروخت ہو جائے جس کے بارے میں معاہدہ ہوا، یہ مکان ہے کرائے پر دے دیا ایک سال کے لیے، 4 مہینے 5 مہینے کے بعد مالک نے اس مکان کو بیچ دیا، اب کیا مالک کو یہ حق اور اختیار ہے کہ کرایہ دار سے کہے، اب وہ قانون کو اور دنیا کے حالات کو نہیں شریعت کی بات ہے، کرایہ دار سے کہے کہ کیونکہ میں یہ مکان بیچ رہا ہوں، کیونکہ میں یہ دکان بیچ رہا ہوں، اس لیے اب تم اسے خالی کر دوں. تو شرط یہ حق مالک کو نہیں کہ اس طرح سے خرید و فروخت، اگر وہ چیز مالک فروخت بھی کر دو اور خریدنے والا خرید بھی دو، تو جب تک کہ یہ مدت پوری نہیں ہوگی وہ مالک اس کرایہ دار کو اس سے باہر نہیں نکال سکتا، اور نہ ہی دوسرا مالک جس نے اس کو خرید لیا اسے یہ حق ہے کہ اسے مدت پوری ہونے سے پہلے باہر نکال. یہاں تک اب یہ معاہدہ اپنی جگہ باقی، چنانچہ اس کا ایک اور پہلو، یہ کرایہ دار کے حق میں مسئلہ گیا تو مالک نے یہ مکان بھیج دیا کسی تھرڈ پارٹی کے ہاتھ میں، لیکن اس کرایہ دار کو نکالنے کا اسے حق نہیں، کیونکہ معاہدہ خرید و فروخت سے ٹوٹے گئے، یہ چیز بیچ دی جائے تب بھی کرائے کا معاہدہ اپنی جگہ رہے، یہ مسئلہ کرایہ دار کے حق میں گئے. اسی طرح یہ مسئلہ مالک کے حق میں بھی جاتا، وہ اس طرح سے کہ فرض کیجئے یہ مکان ایک سال کے لیے یا یہ دکان ایک سال کے لیے کرائے پر نہیں، 8 مہینے کے بعد 7 مہینے کے بعد کرایہ دار نے مالک کے مکان سے کہا، اس کو پتا چلا کہ مالک کے مکان اسے بیچنا چاہتا، کہا کہ آپ کسی اور کے ہاتھ بیچ رہے ہیں، رائے میرے ہاتھ بیچ دی، میں اسے خریدنا چاہتا ہوں اس دکان کو یا مکان کو، اور اس نے خرید لیا، لیکن خریدنے کے باوجود یہ معاہدہ ختم نہیں ہوا، یعنی جتنا عرصہ اس نے یہاں گزارا 6 مہینے یا 7 مہینے اس کا کرایہ اسے مالک کے مکان کو دینا پڑے گا. یہ کہہ کر کہ کیونکہ میں نے مکان خرید لیا ہے پیچھے کا کرایہ ختم ہو جائے، چرن یہ نہیں، چرن جتنے عرصے رہے، کیونکہ یہ معاہدہ اپنی جگہ بالکل باقی، اس لیے اگر کہ یہ مکان تم نے خرید بھی لیا مالک، تب بھی اس کا پچھلا کرایہ جو ہے وہ مالک کو ادا کرنا پڑے. اور اسی طرح مرض سے بھی یہ معاہدہ نہیں ٹوٹتا. ایک شخص نے یہ مکان کرائے پر دیا دوسرے آدمی، اب اس کے بعد جس آدمی نے کرائے پر دیا ہے اس کا انتقال ہو گیا، کیا اس کے وارثوں یا بیٹوں کو یہ حق شرن ہو رہا ہے؟ قانون کی بات نہیں، یا اس کے وارثوں اور بیٹوں کو یہ حق ہے کہ مالک کرایدار سے کہیں کہ اب تم اس مکان کو خالی کرو، ہم اس پر راضی نہیں ہیں، وہ ہمارا ہمارے باپ کا مسئلہ تھا، باپ تو مر گئے. یا اس کا الٹا مسئلہ، ایک آدمی نے کسی کو مکان کرایہ پر دیا، کرایدار مر گیا، کیا مالک کو یہ حق ہے کہ اس کے بیٹوں سے کہے کہ اب تم یہ مکان خالی کرو، ہم نے تمہیں نہیں دیا، تمہارے باپ کو دیا. تو شرط موت سے کرائے کا معاہدہ قبول نہیں ہوتا. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ کرائے کے معاہدے میں ہمیشہ کوئی مدت ضرور ہوتی ہے، کہاں 5 سال کی ہو، کہاں 10 سال کی ہو، لیکن مدت ضرور ہوتی ہے. جب مدت پوری ہوگی تب یہ معاہدہ ختم ہو جائے، لیکن موت کی وجہ سے یہ معاہدہ ختم نہیں ہوتا ہے، نہ مالک کے مکان کی موت کی وجہ سے، نہ کرایہ دار کی موت کی وجہ سے، سوائے ایک صورت، وہ یہ کہ جس آدمی نے کرائے پر یہ مکان آپ کو دیا وہ خود اس کا مالک نہیں، بلکہ کسی نے اسے یہ مکان ادیتن یا توفتن کچھ عرصے کے لیے دیا ہوا. اب یہ ہمارے یہاں تو مسائل نہیں ہے، لیکن جمع میں یہ مسئلے ہیں اور دیندار معاشرے میں چلتا ہے معاملہ. کہ فرض کیجیے ایک آدمی نے بہن تھی، بیوہ بہن تھی، کہا یہ میرا مکان ہے، جب تک کہ آپ زندہ ہیں یہ مکان میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جس طرح چاہیں اسے استعمال کریں، جب تک کہ آپ زندہ ہیں اس سے گزارا کریں، یہ مکان آپ کے لیے. اور اس بہن نے یہ مکان کرایہ دار کو دے دیا. اب اگر اس بہن کا انتقال ہو گیا تو وہ شخص، یعنی وہ بھائی جس نے یہ مکان اپنی بہن کو یہ کہہ کر دیا تھا کہ جب تک آپ زندہ ہیں یہ مکان میں آپ کو دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے اپنا قرضہ پورا کریں، جیسے ہی بہن کا انتقال ہوا ویسے ہی اس اصلی مالک کو یہ اختیار ہے کہ کرایہ دار سے کہے کہ اب تم یہ مکان خالی کرو، چاہے ابھی بہت لمبی چوڑی مدت بھی باقی ہو معاہدہ ختم ہونے، لیکن اسے یہ حق. تو اگر مالک خود مر جائے یا کرایہ دار مر جائے تو وہ معاہدہ باقی، لیکن اگر جس آدمی نے مکان کرائے پر دیا یا اس مکان کا اصلی مالک نہیں تھا بلکہ کسی نے اس کو استعمال کے لیے دیا ہوا، تو اگر یہ آدمی مر جائے بیچ والا آدمی، تو پھر اصلی مالک کو اختیار ہے کرایہ دار کو نکالنے کا بھی، اور یہ بھی اختیار ہے کہ کہے گی اچھا چلو ٹھیک ہے تم پہلے رہ رہے تھے اب بھی رہو، لیکن اس صورت میں اب یہ کرایہ جو ہے اصلی مالک کو دے گا، اس کی اولاد کو یا اس کے بیٹوں کو نہیں دے گا جس سے اس نے یہ مکان کرائے پر دیا. اس کے ساتھ ہی یہ کرائے کے مسئلے اختتام کو پہنچے، ساری کی ساری گفتگو مکمل ہو گئی. اب کرائے سے بالکل متصل ایک مسئلہ ہے، جوالے کا مسئلہ. جوالہ یعنی ایک عام اعلان کر دینا، کرایہ ہے خاص اعلان، کسی ایک عام کسی ایک آدمی سے کہنا کہ یہ چیز میں تمہیں اتنے کرائے پر دیتا ہوں، درزی سے کہنا کہ تم یہ کپڑا سی دو اتنے پیسے ملے. اور ایک ہوتا ہے جوالہ، جوالہ کے معنی عمومی اعلان، اعلان کر دیا کہ جو میرا یہ کپڑا سیے گا میں اسے اتنے پیسے دوں. وہ اس سے بالکل ملا ہوا مسئلہ ہے، لیکن کیونکہ آج کی گفتگو کا وقت ختم ہو رہا اس لیے اس کو شاید میں آئندہ ہفتے کی تقریر میں شروع کروں. اور یہ بھی ممکن ہے کہ کیونکہ ایسی قسم کے مسئلے سنتے سنتے ذہن بھی بھگتا جاتے ہیں، اس لیے شاید اب ہم اما اور اشربا کے یعنی کھانے اور پینے کے مسائل پر گفتگو شروع کریں، اور اس کے بعد پھر اس جوالے کے مسائل پر آئیں. بہرحال اجارے کی حد تک، کرائے کے مسائل کی حد تک بات بالکل مکمل ہو گئی اور یہ مسئلہ ختم ہو گیا. جیسا کہ میں نے اس سے قبل بھی اعلان کیا کہ اب فقہ کے بہت مختصر مسائل باقی رہ گئے، 4-5 چیپٹرز ہیں فقہ کے، اور کچھ بہت چھوٹے چھوٹے چیپٹرز ہیں جن کی آپ کو ضرورت تو نہیں، مگر میں 10-10-15 منٹ ان کا ذکر کروں گا تاکہ ذہن میں خاکہ آ جائے کہ فقہ اسلامی میں کتنی وسعت اور گنجائش ہے. لیکن اہم ترین چیپٹرز 4 یا 5 ہیں، کھانے پینے کے مسئلے ہیں، شکار کے مسئلے ہیں، وقت کے مسئلے ہیں، ہبا کے، وقت کے، سلحوں کے، یہی 4-5 مسئلے ہیں. اور اس کے بعد دوبارہ ایک مرتبہ نئے سرے سے تقلید کے مسائل سے گفتگو کا آغاز ہوگا. ایک مرتبہ درود بھیجیے محمد والا. شاید آپ کے ذہن میں میرا گزشتہ موضوع ہو، اگر کہ 2-3 ہفتے کا وقفہ ہو گیا ہو گزشتہ موضوع، کہ ہماری گفتگو ہو رہی تھی رشتے داروں کے حق کے بارے میں، تو قرآن کریم نے رشتے دار کے حق کو کتنا اہم حق قرار دیا کہ قرآن نے اللہ کے برابر اللہ کے حق سے فوراً بعد رشتے دار کے حق کا تذکرہ کیا جب یہ ارشاد ہوا تو وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس خدا سے جس کے بارے میں میدان قیامت میں سب سے پہلا سوال کیا جائے گا، وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اللہ سے ڈرنے کے بعد والارحام، اور ڈرو اللہ سے ڈرنے کے بعد ڈرو رشتے دار کے حق سے. واتقوا اللہ الذی، اللہ سے ڈرو جس کے بارے میں پہلا سوال ہوگا، والارحام اور پھر رشتے دار کے حق کے بارے میں تم سے میدان قیامت میں سوال کیا جائے گا. تو رشتے دار کے حق کی اہمیت جو چار پانچ تقاریر آپ مسلسل سن چکے ہیں ان کا دہرانا ضروری نہیں، لیکن آج کے موضوع کی مناسبت سے ایک مرتبہ ان باتوں کو یاد دلانا ضروری ہے کہ وہ رشتے دار کے حق کی اہمیت کہ جس کا اس سے اندازہ ہو رہا کہ قیامت کے میدان میں پہلا سوال خدا کے بارے میں ہوگا اور اس کے فوراً بعد رشتے دار کے حق کے بارے میں سوال کیا جائے، وہ پورے صراط کی کیفیت جو میں اکثر مجالس ہوں اور یہاں کی تقریر میں بھی بیان کر چکا ہوں جو معصوم سے مروی ہے کہ پورے صراط پر پہلا سوال محبت اہل بیت کے بارے میں ہوگا اور پھر دوسرا اور تیسرا سوال والدین اور رشتے داروں کے حق کے بارے میں ہوگا. وہ رشتے داروں کا حق کہ جس کے بارے میں وہ مشہور روایت کہ خدا نے اپنی عزت اور جلال کے قسم کھا کے کہا تھا، وہ عزتی و جلالی، میری عزت کے قسم اور میرے جلال کے قسم، لا یسکن سمانیت من الناس، اے جنت آٹھ آدمی تیرے اندر داخل ہو ہی نہیں سکتے اور ان میں سے ایک کا قاضی اور رحم، رشتے دار پر ظلم کرنے والا، رشتے دار پر زیادتی کرنے والا، رشتے دار کا حق ادا نہ کرنے والا. وہ رشتے دار کا حق جس کے بارے میں نے آخری تقریر میں اس سلسلے یہ بیان کیا کہ وہ مشہور روایت کے جب پوچھا گیا تھا معصوم کہ خدا کے نزدیک سب سے قیمتی چیز اس کائنات میں کیا، تو امام نے کہا تھا کہ دو قطرے، دو گھونٹ اور دو قدم. اور پھر جو تفصیل امام نے بیان کی کہ دو گھونٹ، ایک غصے کا گھونٹ، ایک صبر کا گھونٹ. غصے کا گھونٹ جو انسان غضب کی حالت میں پی لیتا اپنے غصے، اور صبر کا گھونٹ جو مصیبتوں کے وقت انسان صبر کرتا. دو خطرے، ایک شہید کے جسم سے نکلنے والا خون کا خطرہ، اور ایک گناہگار کی آنکھوں سے نکلنے والا توبہ اور ندامت کی آنسوؤں کا خطرہ. اور دو قدم، ایک وقت نماز مصلی کی جانب بڑھتے ہوئے قدم، اور ایک رشتے دار کے حق کو ادا کرنے کے اس کے گھر کی جانب اٹھتے ہوئے قدم. کائنات میں خدا کو سب سے زیادہ یہ چیز پسند، جس کائنات کی سب سے قیمتی چیز یہی دو قدم ہے، یہی دو بھوک ہیں، یہی دو خطرے ہیں. اور وہ ساری روایتیں جو میں نے بیان کی کہ کبھی معصوم امام اپنے معصوم امام بیٹے کو دکھا کر یہ کہتے ہیں کہ یا بنیا اجاک ول پنسا، میرے بیٹے خبردار پانچ آدمیوں کے قریب بھی نہ جانا، فلا تصاحبہم ولا تحادثہم ولا ترافقہم فی الطریق، اے میرے بیٹے پانچ آدمیوں کے قریب بھی نہ جانا، ان سے گفتگو بھی نہ کرنا، ان سے صحبت بھی نہ کرنا، ان کا راستے میں ان کو اپنا ساتھی بھی قرار نہ دینا. اور ان میں پانچواں وہی تھا، امام نے کہا تھا رشتے دار کا حق ادا نہ کرنے والا، فإنی وجدتہ ملعونا فی کتاب اللہ، کیونکہ میں نے خدا کی کتاب میں تین مقام پر اس پر لعنت پائی. اور پھر میرے مولا کی وہ دعا جو اکثر و بیشتر میرا مولا مانگا کرتا تھا کہ خدا بندہ میں اس گناہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں اس گناہ سے بچ کے تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں جو اپنے کرنے والے کو نیز تو نابود کر دیا کرتا. اور لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا تھا مولا ایسا کون سا گناہ، یوں تو حقیقتاً اور نتیجتاً ہر گناہ انسان کو تباہی کی جانب لے جا رہا، لیکن میرے مولا کا یہ فرمان تو وہ خصوصی گناہ جو اپنے کرنے والے کو فوراً ختم کیا کرتا، فوراً اس کا خاتمہ کر دیتا. لوگوں نے پوچھا تھا تو میرے مولا نے کہا تھا رشتے دار کا حق ادا نہ کرنے والا. اور جب یہ پوچھا گیا کہ کس رشتے دار کا حق ادا کیا جائے تو کہا کہ جو چالیس پشتوں میں بھی تمہارا رشتے دار بنتا اس کے حق کو بھی ادا کیا جائے. پھر سطح امام کا منصور سے بحث کرنا اور وہ چھ حدیثیں مسلسل سنانا جس میں مسلسل امام نے رشتے دار کا حق ادا نہ کرنے والے پر لعنت بھیجی، یہ تمام روایتیں ہمارے سامنے اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے تیار کہ مومن کی بنیادی استفاق میں رشتے دار کا حق ادا کرنا، اور انسان اس وقت تک ایمان کا مزہ چکھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنے رشتے داروں کے حق کو ادا کرنے کو تیار نہ ہو. البتہ رشتے دار کا حق کہتے کسے ہیں یہ میں نے بیان کر دیا کہ اس کا تعلق عرف عام سے ہے، عوام جس چیز کو حق کی ادائیگی سمجھے وہ رشتے دار کا حق ہے. اگر کسی مقام پر خالی ملاقات کو حق کی ادائیگی سمجھا جاتا ہے تو خالی ملاقات حق کی ادائیگی، اگر کسی مقام پر مال خرچ کرنے کو حق کی ادائیگی سمجھا جاتا تو مال کا خرچ کرنا حق کی ادائیگی. غرض یہ کہ اس عام معاشرے میں جس چیز کو حق کی ادائیگی سمجھا جائے گا اتنا حق ادا کرنا ہر ایک کے لیے واجب. اور اسی سلسلے میں ہمارے سامنے یہ بھی روایت آتی کہ رشتے دار کا حق ادا کرنا اگر ایک طرف انسان کو میدان قیامت اور پل صراط پر آسانی دیتا تو وہاں دوسری طرف جو ہر ایک کا اہم ترین مسئلہ وہ بھی اسی رشتے دار کے حق سے ادا ہوتا. وہ اہم ترین مسئلہ کیا؟ جو حق اس مومن کا ہوگا کہ جس کے ذہن میں اپنی گزشتہ زندگی اور اتنے ٹھوکر کھا کے آنکھوں کو کھولا, وہ جب اپنی گزشتہ زندگی پہ نگاہ ڈالتا ہوگا اسے اپنے گناہ نظر آتے ہوں گے, اسے اپنی غلطیاں نظر آتی ہوں گی, اس نے خدا کی نافرمانی کی ہوگی. معصوم کوئی نہیں, گناہگار ہر ایک, غلطیاں ہر ایک کرتا. تو یقینی طور پر وہ مومن جو اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوگا اور سوچتا ہوگا کہ انہیں کیسے معاف کرایا جائے, کس انداز سے ان گناہوں کی بخشش خدا کی بارگاہ سے طلب کی جائے, تو وہ مومن جو اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے, جو اپنے گناہوں کو معاف کرانا چاہتا ہے, اس کے سلسلے میں بھی ہمیں پیغمبر کی یہی حدیث تو ملتی ہے کہ رشتے دار کا حق ادا کرو. وہ مشہور روایت کہ جب ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا, معروف روایت ہے لیکن کیونکہ میرے موضوع سے براہ راست متعلق ہے اس لیے اسے بیان کر رہا ہوں, کہ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا, اللہ کے رسول میں اگرچہ اب کلمہ پڑھ چکا ہوں, میں مسلمان ہو چکا ہوں, لیکن زمانے جاہلیت میں نے ایک گناہ کیا تھا اور بار بار وہ گناہ مجھے یاد آتا ہے. اگرچہ رحمت خدا پر مکمل یقین ہے لیکن جب میں اپنے گناہ کے بارے میں سوچتا ہوں تو گھبرا جاتا ہوں, پریشان ہو جاتا ہوں. اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے کہ میں اپنا وہ گناہ معاف کرواؤں. پیغمبر نے کہا, بتاؤ تو صحیح تمہارا گناہ کیا ہے؟ اگر تو یہ اصول ہمارے یہاں ہے کہ اسلام یشکر ما قبلہ, کہ اسلام اپنے ما قبل کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا, حالت کفر میں کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ کیے, کلمہ اسلام پڑھتے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد جو آدمی گناہ کرے اس کو گناہوں کی سزا برداشت کرنا پڑتی ہے. یہ سب عام طور پر لوگ مجبور نہیں رکھتے, اسی لیے سبھی انقلاب اسلامیہ ایران کی سزاؤں کو فتح مکہ سے لے جا کے ملا دیتے ہیں. فتح مکہ میں کافر نے جب کلمہ پڑھ لیا اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف ہو گئے, اب کسی گناہ کی اس کو سزا نہیں ملے گی, نہ دنیا میں نہ آخرت. لیکن کلمہ پڑھنے والا اگر غلطی کرے گا تو اسے اس دنیا میں سزا برداشت کرنا پڑے گی. بہرحال یہ شخص اگر زمانے جاہلیت کفر کے زمانے میں گناہ کیا تھا اس نے, لیکن اور اسلام کے بعد وہ گناہ معاف ہو گیا, لیکن پشیمان ہے اور کہہ رہا کہ اللہ کے رسول میں کسی عرب معاشرے کا رہنے والا شخص تھا اور عرب معاشرے کے اندر وہ بدترین گناہ رائج تھا, یعنی اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کرنا, اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور کرنا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, سورۃ تکویر میں ارشاد کہ روز قیامت کس بچی سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہیں کس گناہ میں, بتاؤ تمہیں کس غلطی کے تحت تمہارے باپ نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا. تو یہ ایک عام رواج تھا عرب معاشرے. تو اب یہ کہتا کہ مجھے بھی بیٹی سے سخت ترین نفرت تھی اور جتنی بیٹیاں پیدا ہوں میں نے انہیں اپنے ہاتھ سے دفن کیا. ایک مرتبہ مجھے تجارتی سفر پر ملک شام کی جانب جانا پڑ گیا. جب میں چل رہا تھا تو اس وقت میری بیوی حاملہ تھی. میں نے اپنی بیوی سے چلتے چلتے کہا تھا کہ دیکھو اگر بیٹا پیدا ہو تو ٹھیک ہے اور اگر بیٹی پیدا ہو تو میری غیر موجودگی میں تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ اسے زندہ دفن کرنا, ورنہ میں تمہیں سخت ترین سزا دوں گا. یہ کہتا ہے میں چلا گیا. کچھ عرصے کے بعد پلٹ کے آیا. مکے سے شام کا سفر کم سے کم 6-8 مہینے کا تھا اور اب کتنے عرصے وہاں ٹھہرا. کہہ رہا کہ میں کچھ عرصے کے بعد پلٹ کے آیا. جب میں گھر آیا میں نے بیوی سے آتے ہی سوال کیا. اس نے کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی جسے میں نے اپنے ہاتھ سے زمین میں دفن کر دیا اور میں مطمئن ہو گیا. کچھ عرصہ گزرا, کچھ وقت گزرا, میں نے ایک بات کو محسوس کیا کہ میرے ہمسائے کے گھر کے اندر ایک لڑکی جس سے میری بیوی بے انتہا محبت کیا کرتی, اکثر و بیشتر اسے اپنے ساتھ رکھتی, اسے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی, اسے اپنے ہاتھ سے نہلاتی دھلاتی اور کپڑے پہناتی. میں نے کچھ دن تو کوئی توجہ نہ دی لیکن جب میں نے دیکھا کہ میری بیوی کی اس سے محبت کچھ ضرورت سے زیادہ محسوس ہو رہی تو آخر میں نے اپنی بیوی سے سوال کیا کہ تمہیں اس بچی سے اتنی محبت کیوں ہے, تمہیں اس بچی سے اتنا لگاؤ کیوں ہے. میری بیوی نے ایک مرتبہ شاید وہ سمجھی کہ بچی بڑی ہو چکی ہے, باپ کے دل میں بیٹی کی محبت ہوتی ہی ہے, باپ معاف کر دے گا. اس نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ یہ ہماری ہی بچی جو 1.5-2 سال کی ہو گئی اور میں نے پیدائش کے بعد اسے اپنی ہمسائی کے حوالے کر دیا کہ اگر تمہیں اطلاع ملی تو تم اسے قتل کر دو گے. میں نے یہ سنا, میرے قید و غضب کی انتہا نہ رہی. میں نے اپنے ہاتھ سے ایک مرتبہ اس لڑکی کو اٹھایا جس کی عمر 2-2.5 سال کے قریب ہو چکی. جب میں اسے لے کے چلا
تو میری بیوی نے اس بچی کو بتایا کہ یہ تیرا باپ ہے جو تجھے لے کے جا رہا. وہ بچی پاپا پاپا کہتی ہوئی میرے ساتھ چلی. میں اسے شہر مکہ سے باہر اس قبرستان میں لے گیا جو آج بھی مکہ کے اندر, اب تو مکے کے اندر آ گیا, اس قبرستان میں لے گیا اور وہاں لے جانے کے بعد اپنے ہاتھ سے زمین میں قبر کھودنے لگا. میں قبر کھودتا جا رہا تھا اور میری بیٹی اس مٹی پر بیٹھی ہوئی کھیل رہی تھی, ہاتھ اڑا رہی تھی اور کبھی کبھار جو اس کے محبت میں وہ مٹی اٹھا کر میرے سر پہ ڈال رہی تھی اور بار بار بابا کہہ رہی تھی. جب قبر تیار ہو گئی تو میں نے اپنے ہاتھ سے اپنی بچی کو قبر میں اتارا اور اس کے بعد اس پر مٹی ڈالنا شروع کی. اللہ کے رسول, مجھے اب تک وہ منظر یاد ہے کہ اس پر مٹی پڑتی جا رہی تھی اور اس کی زبان سے بابا بابا کا جملہ نکل رہا تھا. وہ مٹی کو اپنے ہاتھوں سے ہٹانا چاہ رہی تھی, ہاتھ اور پاؤں مار رہی تھی, لیکن اس وقت میری آنکھوں پر کچھ ظلم کا ایسا پردہ پڑا ہوا تھا کہ میں نے کوئی بس نہ کی. اور اس وقت تک مجھے چین نہ آیا کہ جب تک کہ میں نے اتنی مٹی نہ ڈال دی کہ اس بچی کی آخری سیٹیں آنا بند نہ ہو گئیں. لیکن اللہ کے رسول, آج اسلام لانے کے بعد مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میں نے گناہ کیا اور بہت بڑا گناہ کیا, میں نے ظلم کیا اور بہت بڑا ظلم کیا. اللہ کے رسول, اب کوئی ایسا طریقہ ہے کہ میں اس گناہ کا کفارہ ادا کر کے روز قیامت کی سزا سے بچ جاؤں؟ گناہ بظاہر کتنا بڑا گناہ تھا, مگر پیغمبر اسلام نے جواب دیا کہ اے جب ایک طریقہ ہے, تو نے اپنی بیٹی پر ظلم کیا, اگر تو یہ چاہتا کہ یہ گناہ معاف ہو جائے تو ایک کام کر, جا اور جا کے اپنی ماں کی جتنی خدمت کر سکتا ہو کر, اس لیے کہ والدین کی خدمت کفارہ تو سنو گناہوں کا کفارہ ہوا کرتی. یہ آدمی کہنے لگا, اللہ کے رسول, میرے ماں کا تو انتقال ہو چکا, میرے والدین تو مر چکے. پیغمبر نے کہا کہ پھر کیا تیری خالہ زندہ؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول, میری خالہ زندہ. پیغمبر نے کہا, جا اور اپنی خالہ کی خدمت کر, اس لیے کہ خالہ کی خدمت بھی گناہوں کا کفارہ بنے گی. اتنا بڑا گناہ, اور پیغمبر بتا رہے کہ اگر اسے معاف کرانا تو معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں, والدین ہو تو زیادہ مناسب, اور وہ نہ ہو تو رشتہ داروں کی خدمت کرو, یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بنے گا. تو پتا چلا کہ رشتہ دار کی خدمت صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ نے ایک حکم شریعت پہ عمل کر دیا, قیامت اور کھلے صراط کے سوال کے جواب سے بچ گئے, اللہ کی لعنت سے محفوظ رہے, آنے والے عذاب سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا, اور پھر ساتھ ساتھ وہ جو عمر کا کم ہونا اور رزق کی کمی, یہ ساری گفتگو آ چکی, صرف انہی سے نہیں بچے بلکہ اپنے گناہوں کو بھی آپ نے معاف کرانا شروع کر دیا. اسی لیے یہ کہا جاتا کہ توبہ کرنے والوں کی دو قسمیں ہوتی, ایک وہ جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ایک وہ جو خلوص دل کے ساتھ توبہ کرتے ہیں. اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والے, خیر اللہ کو دھوکہ تو کوئی نہیں دے سکتا, مگر دھوکہ دینے کی کوشش کرنے والا وہ توبہ کرنے والا گناہگار نوجوان جو توبہ تو کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد, گناہ کرتا جاتا ہے توبہ کرتا جاتا ہے, مگر کوئی ایسا کام نہیں کرتا جس سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں. یہ وہ ہے جو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا, اور ایک وہ جو خلوص دل کے ساتھ توبہ کر رہا. یہ وہ ہے کہ جس نے گناہ کیے تو اب سے یہ معافی نہیں مانگتا, بلکہ وہ کام بھی کرتا ہے جس سے اس کے گناہ معاف ہو جائیں, اور اس نے نمایاں ترین کام رشتہ دار کا حق ہے. لیکن اس پر اس سے پہلے سیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے پانچ کے تقریروں میں, آج میں اس کی اگلی منزل میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رشتہ دار کے حق کے سلسلے میں ایک بات اور ذہن میں رہے جو اکثر و بیشتر ذہنوں سے نکل جاتی. میں نے اگر کہ امام باڑے کی کچھ مجالس میں اس نقطے کی جانب اشارہ کیا, لیکن اب ذرا تھوڑی تفصیل کے ساتھ, لیکن ہو سکتا ہے کچھ باتیں دنیا کے عقیدے سے ہٹ کر باقی سب کے نزدیک زندگی جو کچھ ہے اسی دنیا میں, موت کا آنا زندگی کو ختم کر دیتا, اس لیے جتنے آرام حاصل کرنا اسی زندگی میں حاصل کر لو, جتنی لذتیں لینا اسی زندگی میں لے لو, جتنی عیاشیاں کرنا ابھی کر لو, بابر بعید جوش کے عالم دوبارہ نہیں, جتنے عیش کرنا ہے کر لو, دوبارہ زندگی نہیں ملے گی. یہ عام لوگوں کا عقیدہ, اور ہم صاحب ایمان اور مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی یہاں بھی ہے اور اس کے بعد بھی ہے. اگر ہم کسی چیز سے اس دنیا میں محروم رہیں تو اس سے بڑھ کر خدا ہمیں پاس میں عطا کر دے گا. تو جب ہمارا یہ عقیدہ, تو پھر یہ بھی ذہن میں رہے کہ رشتہ دار کا حق بھی فقط زندگی تک نہیں, بلکہ مرنے کے بعد بھی رشتہ چلے گا, مرنے کے بعد بھی اس کا حق ادا کیا جائے گا. یہ نہیں کہ اگر ماں باپ دادا نانا خالہ بھوٹی مامو جتنے پوری رشتہ دار اور قریبی رشتہ دار کی تعریف علماء نے یہی کی کہ جنہیں میراث ملتی ہے. قریبی رشتہ دار کون ہے؟ جنہیں میراث ملتی ہے, جن کا حق ادا کرنا زیادہ ضروری ہے. ویسے تو 40 قسطوں کا مسئلہ یا لیکن قریب ترین رشتے دار جن کے حق کی زیادہ تاکید وہ ہے کہ جنہیں مرنے والے کی میراث ملتی وہ جو جتنے رشتے دار تو اب یہ نہیں کہ وہ زندہ ہے تو ان کا حق ادا ہو رہا، خالہ کا انتقال ہو گیا تو کچھ عرصے بعد بھول گئے، ماموں کا انتقال ہوا کچھ عرصے کے بعد فراموش کر دیا، اگرچہ آج کے ماحول میں یہ گفتگو کرنا بھی حماقت کہ جہاں لوگ زندگی میں حق ادا نہیں کرتے وہاں یہ توقع کرنا کہ مرنے کے بعد حق ادا کریں، لیکن گفتگو مکمل ہو جائے اس لیے بتاتا چل کہ خانی زندگی کی حد تک حق ادا کرنا بالکل بیکار، بلکہ رشتے دار کا حق یہ کہ وہ زندہ تب بھی اس کا حق ادا کرو، وہ مر جائے تب بھی اس کا حق ادا کرو، اور یہ کتنا اہم حکم ہے کہ دیکھو رشتے دار کے مرنے کے بعد اسے بلانا نہیں، رشتے دار کے مرنے کے بعد اسے فراموش نہ کرنا، یہ اتنا اہم حکم ہے کہ خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس کو یاد کرو، جیسے ہی تمہارے رشتے دار کا انتقال ہو خدا فوراً آپ کو یاد کراتا ہے کہ دیکھو یاد رکھو یہ قبر میں جا رہا ہے تو رشتہ ختم کر کے نہیں جا رہا، رشتہ توڑ کے نہیں جا رہا، تم نے اور اس نے اب تک تعلق ہے، اور یہ خدا ہمیں کیسے یاد دلاتا ہے نماز جنازہ کے ذریعے کہ جب آپ کسی بھی مرنے والے کے جنازے پر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں اور تیسرے اللہ اکبر کے بعد دعا مانگتے ہیں کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، جب آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کہ تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات، یہ دعا پڑھتے ہیں آپ نماز جنازہ پر، جس کا ترجمہ یہی تو ہے کہ خدا وندہ ہمارے اور مرنے والوں کے بیچ میں رشتے کو باقی رکھ، ہمارے اور مرنے والوں کے بیچ میں تابع اللہم بیننا و بینہم، خدا وندہ ہمارے اور ان کے درمیان رشتے کو باقی رکھ، تعلقات کو باقی رکھ، یہ ختم نہ ہو جائے، یہ ٹوٹ نہ جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم اسے قبر میں دفن کر کے آئے، مٹی ڈالی، سورہ فاتحہ پڑھی، سوئے مسجدوں میں شریک ہوئے اور پھر بھول گئے کہ کون تھا مرنے والا، نہیں آپ اس کی میت کے کھڑے ہو کر خدا سے یہ دعا کر رہے ہیں اور عہد کر رہے کہ تابع بیننا و بینہم بالخیرات، خدا بندہ ہمارے اور اس کے رشتے کو ختم نہ کر، ہمارے اور اس کے رشتے کو باقی رکھ، تو یہ دعا کے ذریعے آپ کو یاد دلایا جا رہا کہ یاد رکھو جس طرح زندگی میں حق ادا کرنا ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی حق ادا کرنا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب مرنے کے بعد کس طرح حق ادا کیا جائے، اس سے ملاقات کی جائے، اسے خط لکھا جائے، کس انداز سے اس کا حق ادا کیا جائے، تو وہ اسی دعا میں ہے، بیننا و بینہم تابع اللہم بیننا و بینہم بالخیرات، خدا بندہ نیکیوں کے ذریعے سے ہمارے رشتے کو باقی رکھ، ہم اس کے لیے نیکیاں کرتے رہیں، ہم اس کے لیے نیک عمل کرتے رہے، تو رشتے دار کی سب کی تفصیل آئندہ آئے، لیکن بس اتنا عرض کرنا ہے کہ کبھی یہ نہ سوچیں، کبھی یہ خیال نہ کریں کہ کوئی مر گیا تو بس اب ختم ہو گیا، نہیں اب بھی اس کا حق ادا کرنا ہے، جس طرح زندگی میں اہمیت ہے اسی طرح مرنے کے بعد بھی اس کی اہمیت ہے، اور اسی لیے پیغمبر نے کہا کہ دیکھو اپنے مرنے والوں مردوں کو نہ بلاؤ، لا تنساکم الموتا، اپنے مردوں کو فراموش نہ کرنا، اپنے مرنے والوں کو فراموش نہ کرنا، بلکہ ان کے لیے ہدیہ بھیجنا، ان کے لیے تحفہ بھیجنا، ان کے لیے سوغات بھیجنا، ان کے لیے گفٹ بھیجنا، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول مرنے والے کے لیے ہدیہ اور تحفہ کیا ہے، پیغمبر نے کہا الصدقۃ والدعاء، مرنے والے کے لیے تم کیا ہدیہ بھیجو گے، اس کی طرف سے صدقہ کرو، اس کے لیے دعا مانگو، لفظ دعا وسیع مفہوم میں ہے، دعا بھی مانگو نماز بھی پڑھو، تو اب پیغمبر کہہ رہے مرنے والے کو فراموش نہ کرو، اسے بھلاؤ نہیں، اس کو تحفے دیتے رہو، اسے ہدیے دیتے رہو، اور تحفہ اور ہدیہ اس کے لیے کیا ہے، تمہارا صدقہ اور تمہاری دعا۔ ایک بات اس مقام پر میں اور عرض کر دوں، ایک مثال ہے لیکن شاید میرے مفہوم کو بالکل واضح کر دے، ایک عام سا طریقہ ہے، بہت عام مثال ہے، آپ نے بھی شاید دوسرے علماء سے سنی، لیکن موضوع کو مکمل کرنے کے لیے بہت عام سا طریقہ کہ اگر کسی کے والدین فرض کیجیے کہ گرفتار ہو جاتے ہیں، والدین پولیس آتی ہے گرفتار کر کے لے جاتی، بھائی ہے، بہن ہے، بھتیجا، بھانجا، بیٹا، جن کو گرفتار کر دیا جاتا ہے کسی جرم کے اندر، چاہے حقیقتاً بھی انہوں نے یہ جرم کیا، تو آپ کی اور ہماری کیا کیفیت ہوگی، جس انداز سے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، کس انداز سے کوشش کرتے ہیں، کس انداز سے ان کا مقدمہ چلاتے ہیں، کس انداز سے ہماری کوشش یہ ہوتی کہ مقدمہ چلنے سے پہلے پہلے یہ رہا ہو کر آ جائیں، ایسا نہ ہو کہ عدالت میں کھڑے ہوں، کورٹ میں کھڑے ہوں، رسوائی کا سامنا ہو، شرمندگی کا سامنا ہو، ارے ذرا سا غیرت مند انسان ہوتا تو میں نے دیکھا کہ اگر اس کا باپ یا اس کی ماں گرفتار ہو، وہ اپنا سامان بیچ دیتا، وہ اپنا گھر بیچ دیتا ہے، وہ جائیداد بیچ دیتا اور کہتا ہے کہ عزت سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز عزت ہے، پیسہ جاتا ہے تو چلا جائے، مگر میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میرا باپ، میری ماں، میرا بھائی، میری بہن قید ہو، جیل میں ہو، کورٹ میں جا رہی ہے، مقدمہ اس کے اوپر چلے، کتنی کوشش کرتا ہے انسان، کتنی دوڑ دھوپ کرتا ہے انسان، اس لیے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اور اپنے رشتے دار کو آزاد کرانے کے لیے کتنے آدمیوں کے سامنے یہ مسئلہ جائے گا، 100, 200, 500, 1000, 2000، چلے مان لیا کہ جس شہر میں آپ رہتے ہیں سب کو یہ مسئلہ پتا چل گیا، 70 لاکھ آدمیوں کو، بس کتنی سی بے عزتی ہے، ایک بے عزتی کی وجہ سے، اور پھر جو قلبی محبت ہے، میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میری ماں جیل کی روٹیاں توڑ رہی، میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میری بہن کی ہتھکڑیاں پڑی، میں گھر میں بیٹھا ہوں اور میرا بھائی مسائل پر مظالم برداشت کر رہا، یہ دنیاوی جیل، اور جب گناہگار مرتا تو قبر کے اندر اس کے لیے خدائی جیل موجود ہوتی ہے، یہاں عذاب کے فرشتے اس کے گناہوں کی بنا پر اس کو عذاب دیتے ہیں، الا یہ کہ رحمت خدا یا شفاعت معصومین شامل حال ہو جائے، لیکن بہرحال یہ تو ہمارا عقیدہ کہ قبر کے اندر یا قیامت کے میدان میں تمام عالمین کے سامنے اس کا مقدمہ چلے گا، اولین و آخرین کے سامنے اس کا مقدمہ چلے گا، یہاں 500 آدمیوں کے درمیان رسوائی نہ ہو کہ میری ماں یا میری بہن یا میری بیٹی گرفتار ہوئی ہے، اس کے لیے انسان اتنی کوشش کر رہا، وہاں آدم سے قیامت تک کے انسانوں کے سامنے مقدمہ چلایا جائے گا گرفتار ہو کر، اور قبر کے اندر اس جیل میں ہم گھر میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہماری بہن قبر کی جیل میں عذاب کے فرشتوں کے ہاتھ میں گرفتار ہے، تو اب اگر حقیقی محبت ہے، اب اگر واقعان محبت ہے، تو جتنی کوشش دنیا کی جیل سے آزاد کرانے کے لیے کی جاتی ہے، اتنی یا اس سے بڑھ کر کوشش کی جائے کہ اپنے اس رشتے دار کو خدائی جیل سے آزاد کرایا جائے، اور اس کا طریقہ کیا ہے، اسے خدائی نہیں فراموش نہ کریں، بلکہ اس کے لیے ہدیے بھیجیں، اس کے لیے نیک عمل بھیجیں، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے صدقہ دیں، اس کے لیے نمازیں پڑھیں، اس کے جو گناہ ہیں ان کو معاف کرانے کی کوشش کریں، اسی لیے پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے کہ تمہیں نہیں پتا لیکن قبر میں جتنے مردے ہوتے ہیں وہ روزانہ انتظار کرتے ہیں ہر ایک کہ ہمارے وارث، ہمارے بیٹے، ہمارے رشتے دار آج ہمارے لیے کوئی نیک کام کریں گے، ہمارے عذاب میں ذرا کمی آ جائے گی، پیغمبر کی حدیث ہے کہ اگر کوئی مومن ایک درہم کسی مرنے والے کے لیے خرچ کرتا ہے، 2 رکعت نماز کسی مرنے والے کے لیے پڑھتا ہے، تو ایک حکم خدا سے 1000 فرشتے سونے کے طبق میں، سونے کے تھال میں اس نیکی کو لے کر اس کی قبر میں جاتے ہیں، اس انداز سے کہ جب داخل ہوتے ہیں تو پورا قبرستان اس کے نور سے چمک اٹھتا ہے، اس مرنے والے کی قبر میں یہ تحفہ لے کے جاتے ہیں، یہ تحفہ ہے جو تمہارے بلا رشتے دار نے تمہارے لیے بھیجا ہے، ایک مرتبہ اس مرنے والے کے دل سے اس تحفہ بھیجنے والے کے حق میں دعا نکلتی ہے، اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے، اور تمام قبرستان کے مردے اس مرنے والے پر رش کرتے ہیں، تمہارے رشتے دار نے تمہیں یاد کر کے تمہاری سزا کم کرا دی، لیکن افسوس ہمارے رشتے دار بالکل غافل ہیں، افسوس ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، 6 دن یہ لوگ اپنی اپنی قبروں میں افسوس کرتے ہیں، اور پیغمبر کی روایت ہے کہ 7ویں دن جتنی بھی ایسی روحیں ہیں جو عذاب کی شکار ہوں گی ان کو حکم خدا سے آزاد چھوڑا جاتا ہے، وہ آسمان میں اپنے رشتے دار کے گھر کے بالکل سیدھ میں آسمانوں پر آتے ہیں، اور آنے کے بعد ساری رات روتے رہتے ہیں، ساری رات چیخو پکار کرتے رہتے ہیں، اے ہمارے رشتے داروں، اے ہمارے بیٹوں، بیٹیوں، بھائیوں، بہنوں، تم ہمارے لیے تحفہ بھیجو، ہمارے لیے صدقہ دو، ہمارے لیے دعا کرو، پیغمبر کہہ رہے کہ وہ روتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں، ارے ایک درہم، ایک روٹی، ایک کپڑا ہمارے لیے دے دو تاکہ ہمارے عذاب میں کچھ کمی آ جائے، روایت میں یہ ہے کہ اس کے بعد پیغمبر اسلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیغمبر رونے لگے، رونے کے بعد کہنے لگے یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں دنیا کی نعمتوں میں لگے ہوئے تھے اور پھر گل کر مٹی میں مل گئے، آج افسوس کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کاش اپنی ساری دولت کو ہم نے اپنے ہاتھ سے خرچ کر دیا ہوتا تاکہ ہم راحت و آرام میں ہوتے، ان غافل لوگوں کے ہاتھ میں تو یہ چیز نہ جاتی جو ہماری دولت کی وجہ سے عیش کر رہے ہیں اور ہمیں بلا کر بیٹھے ہیں، ہمیں فراموش کر کے بیٹھے ہیں، چنانچہ روایتوں میں انتہائی تصدیق ہے، انتہائی تاکید ہے، انتہائی حکم ہے کہ دیکھو معمولی سا عمل بھی اگر کر سکتے ہو تو کر لو. دنوں رات میں کتنی ہی نیکیاں ہیں جو انسان کرتا ہے اور بڑی لاپرواہی سے کرتا ہے. چلتے چلتے بازار میں فقیر نظر آیا، 5 پیسے کا سکہ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا. ارے اگر اسی وقت یہ نیت ہو جائے کہ اس کا ثواب میرے تمام رشتے داروں کو پہنچے تو آپ کے لیے 10 پیسے کے سکے کے جانے نے کوئی فرق نہیں ڈالا، مگر یہ نہیں کہ اس رشتے دار کو قبر میں پتا نہیں کتنا ثواب پہنچا جائے. تبھی تو روایت ہے، روایت تو نہیں علماء کرام کا واقعہ ہے. الدین والقصص کے اندر یہ واقعہ درج ہے کہ ایک مرتبہ یہ خراسان کے بادشاہ کا واقعہ، امیر خراسان کا انتقال ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد اس کے بیٹے نے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا. خراسان کا حاکم تھا، خراسان کا بادشاہ تھا، اپنے زمانے کا امیر تھا. باپ نے دیکھا، باپ کو دیکھا، ایک مرتبہ پکارا یا امیر، اپنے باپ کو امیر کہہ کے پکارا. بے اختیار باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. خواب میں دیکھ رہا ہے بیٹا، باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا کہ اے میرے نفس جگر، مجھے امیر کہہ کے نہ پکارو، میری ساری دولت، میری ساری عمارت، میری ساری حکومت میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے. اب مجھے امیر نہ کہو، اب مجھے اسیر کہو. میں گرفتار ہوں، میں اس وقت زندان الہی میں قید ہوں. بیٹا اگر تو میرے حق میں تھوڑی سی بھی نیکی کر دے تو میں یہاں بڑی راحت و آرام سے رہوں گا. بیٹا اگر کچھ اور نہیں کر سکتا تو اتنا کر دے کہ جب تو بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہو، اگر کوئی کتا یا بلی تیرے قریب آ جائے، ایک لقمہ میرے نام سے اس کے آگے ڈال دے. یہ نیت کر کے کہ اس کا ثواب مجھے پہنچے. میں یہاں پر ہوں، مجھے پتا ہے کہ تیرا یہ ایک لقمہ جو بلی یا کتے کے سامنے جائے گا میری نیت سے، یہ مجھے کتنا ثواب اور کتنا فائدہ پہنچا جائے گا. اندازہ کرے، وہ بالکل بے کس اور تنہا ہے، اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. ہمارے لیے یہ تھوڑی سی نیکی کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی ہے، مگر اس کی یہ تھوڑی سی نیکی اس کے لیے اتنی فائدہ مند بن جائے گی، اس کے لیے تھوڑی سی نیکی عذاب میں کمی کا اتنا بڑا سبب بن جائے گی کہ وہ بے اختیار سچے دل کے ساتھ دعائیں دے گا. اندازہ کر بھی سکتے ہیں آپ کہ جو بالکل وہاں تنہا نہ ہو، یہ ایک نوالا اس کے لیے کتنی اہمیت رکھتا ہے. لیکن اگر حقیقی معنوں میں اس کی خدمت کی جائے، حقیقی معنوں میں اس کے گناہوں کو معاف کرانے کی کوشش کی جائے، تو اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں اور اس سے بڑھ کر رشتے دار کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آنکھ کی دیکھی ہوئی چیز پر بڑا بھروسہ اور اعتبار کرتے ہیں. یہاں پہ اگر اپنی آنکھ سے ہمیں کوئی غریب اور پریشان حال نظر آتا ہے، ہم اس کی کیفیت سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ہمارا دل تڑپ اٹھتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، سوچتے ہیں کس طرح اس کی مدد کریں. مگر قبر کے اندر جو اس سے بدتر حالت میں لوگ ہیں اور ہمارے قریبی رشتے دار ہیں، یہاں غیروں کی بات سنیں اور دل پہ اثر ہوتا ہے، وہاں کبھی پلٹ کر ان کا خیال بھی نہیں کیا جاتا. اسی لیے بار بار کہا جا رہا، لا تنساکم الموتا، اپنے مرنے والے رشتے داروں کو بھلاؤ نہیں، فراموش نہ کرنا، ان کے لیے نیکی کرتے رہو، چاہے ایک نوالے سے ہو، ایک روٹی سے ہو اور ایک درہم سے ہو. اور یہ کس انداز سے نیکیاں کی جائیں، اب یہ تو ایک عمومی گفتگو ہو گئی، لیکن خاص خاص کیا چیزیں شریعت نے بتائیں، اس کے بارے میں تفصیل کے لیے ایک تقریر کی اور ضرورت ہے. تو ان شاء اللہ رشتے دار کے حق کے سلسلے میں یہ گفتگو ایک تقریر تک ابھی اور چلے گی، جس میں اب تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ جب مرنے والے کے سرحانے ملک الموت پہنچا، وہاں سے لے کر آپ اپنے مرنے تک اس مرنے والے کا کتنا حق ادا کر سکتے ہیں. ہر منزل پر سرحانے ملک الموت ہے، وہ مرتا ہے، وہ غسلخانے جاتا ہے، وہ قبرستان جاتا ہے، پہلی رات آتی ہے، پہلا تیجا آتا ہے، پہلا چالیسواں آتا ہے، ہر منزل پر آپ اس کا کیا حق ادا کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی تفصیل میں آئندہ جمعے کی تفصیل میں بیان کر دوں گا. آج جو شروع کا وقت پورا ہو گیا ہے، جو صاحبان جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، اور اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کیا جا سکتا ہے. ایک سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے نیکی کریں گے تو کیا ہمیں اس کا ثواب ملے گا یا اس کا ثواب اس مرنے والے ہی کو ملے گا؟ یہ تفصیلی روایت انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آ رہی ہے. حضرت ابو ذر غفاری کی بھی ایک روایت اور ایک واقعہ ہے سلسلے میں، اپنے بیٹے کے انتقال پر جو انہوں نے مرثیہ کہا اس میں اس کا جواب. لیکن بہرحال یہ تو بالکل واضح چیز کہ اگر آپ ایک نیکی کرتے ہیں، ایک درہم راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کو اس کا ثواب ملے گا، تو ٹھیک ہے، آپ کو اس کا پورا ثواب ملے گا. اور اگر آپ ایک درہم راہ خدا میں خیرات کرتے ہیں تاکہ سارے رشتے داروں کو ثواب ملے، تو ان کو اس کا پورا ثواب ملے گا اور آپ کو اس کا کم سے کم 70 گنا اجر ملے گا. اور 700 یا 7000 تک روایتوں میں بیان کیا ہوا. ایک مشہور روایت جو میں اکثر پڑھتا ہوں، جب امام سے پوچھا گیا تھا کہ مولا آپ اپنے لیے کوئی دعا نہیں کرتے، ساری دعائیں دوسرے کے لیے، تو امام کا یہی جواب تو تھا کہ اگر اپنے لیے دعا کروں گا تو ایک دعا کا ایک اجر ہے، لیکن اگر میں دوسرے کے لیے دعا کروں گا تو اس کو اس کا پورا اجر ملے گا اور مجھے اس کا کم سے کم 700 یا 70 یا 7000 ثواب ملے گا. تو دوسرے کے لیے نیکی کرنے سے ثواب میں کمی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، زیادتی کا سوال ہے، اس میں الگ بحث ہے کہ 70 ہو یا 700، لیکن کم سے کم 70 گنا ثواب تو ضرور ملے گا. اس سے زیادہ نفع بخش سودا کچھ نہیں کہ جتنا آپ نے دیا وہ پورا مرنے والے کو ملا اور آپ کو اس سے اتنا گنا زیادہ ملے گا. ہاں ہم نے تقریب میں بیان کیا تھا مجلس میں، یہ آپ کو یاد نہیں بلکہ دو جگہ بیان کیا تھا. اس کا ایک طریقہ، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ یہ سوچ کر